أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وآل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو جو پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مادی ہیں، اور مادی چیزوں کو جو ہے انسان اپنی عقل کے ذریعے جو ہے معلوم کر سکتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق روح سے ہے. تو جو روح کی باتیں ہیں وہ انسان جو ہے اپنے طور پر سمجھنا چاہے تو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت دینے والا آئے تو تم اس کی اتباع کرو، ضرور بھیجیں گے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو وہ انسان کے گویا انسان کو جو ہے مادی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ روحانی چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور اس کا اصل مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ دل پر محنت کرتے ہیں، اور باڈی جو ہے دوسری دل کے علاوہ جو ہے، بلکہ خود دل کے اندر بھی جو ہے ایک ظاہری لوتھڑا جو ہے وہ جو ہے اس کا تعلق جسمانی مادی سے ہے، لیکن اس کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کا تعلق جو ہے روح سے ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس جسم کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم فرما دیا کہ بھائی آدمی اس کی بھی حفاظت کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہمیں اپنے ہماری باڈی کے جو ہم خود مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. اسی وجہ سے کوئی خودکشی کرے تو جائز نہیں ہے. کیوں؟ خودکشی تب جب کر سکتا ہے جب اس کا خود مالک ہو. یہ خود اپنے بدن کا مالک ہی نہیں ہے، اس کا مالک تو خدا ہے. تو اس لیے جو ہے اس خدا نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مادی چیزوں کی طرف جو ہے رہنمائی نہیں کی ہے کہ بھائی فلاں چیز کے اندر یہ فوائد ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں بتائی ہیں، لیکن ہے ضرور. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل ایسی دی ہے، اس عقل کے ذریعے جو ہے اس کو معلوم کرتا ہی رہتا ہے رات دن، اور اس کے ہر چیز کے اندر دیکھنے میں اور کہنے میں تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہے، اس کے منافع جو ہے، اس کی خصوصیات بالکل الگ الگ ہوتی ہے ہر چیز کے اندر. مثلاً زمین ہی کو لے لیجیے، سوئل ہے، زمین جو ہے کہنے کو تو پوری زمین ایک ہے، لیکن ہر زمین کی جو ہے حالات بالکل مختلف ہیں. کوئی زمین ایسی ہے کہ جس کے اندر پیداوار ہوتی ہے، کچھ ایسی ہے جس میں پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، پہاڑوں کی شکل میں ہے، معلوم نہیں کیسی کیسی ہیں. پھر خود زمین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خزانے رکھے ہیں. وہ عام طور پر جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو ہر جو ہے ہر دن جو ہے نئی نئی چیزیں نکالتا ہے، معلوم نہیں آج تک کتنی چیزیں نکل گئی. تو سونا ہے، چاندی ہے، اور جتنی دھات ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہیں، ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے محنت کر کے وہ نکالتا ہے. تو کہنے کو تو ایک ہی زمین ہے، لیکن اس کے اندر کتنا فرق ہے. یہی حال نباتات کا ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں یا جتنی سبزیاں ہیں، کہنے کو تو نبا ایک ہی لفظ ہے کہ بھائی یہ سبزی ہے کہ قسم میں سے ہے، پودے کی قسم میں سے ہے، لیکن معلوم نہیں کتنے کتنے فوائد ہیں. ایک اندر تریاک ہے تو ایک اندر زہر ہے، کہ ایک کو کھاؤ تو آدمی مر جائے گا، اور ایک کو کھاؤ تو زہر ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. تو یہ سارے فرق کس نے رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھے ہیں. لیکن یہ سارے جو فرق ہیں یہ مادی اعتبار سے ہیں, روحانی اعتبار سے جو ہے انسان اس کو سمجھ جاتا ہے تو نہیں سمجھتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مراتب رکھے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وقت ہی کو لے لیجئے, زمانے کو, جگہ کو لے لیجئے. کہنے کو تو پوری جگہ سب برابر ہے, آدمی کہیں بھی رہ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ مکانات کو خاص فضیلت عطا فرمائی. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کو وہ مقام ہے جو غیر مسجد کو نہیں ہے. پھر مساجد کے اندر بھی جو ہے جو مسجد نبوی کا مرتبہ الگ ہے, مسجد اقصیٰ کا مرتبہ الگ ہے, مسجد حرام کا مرتبہ بالکل الگ ہے. کہ وہاں کوئی آدمی ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ روحانی چیز ہے, اس کا تعلق ایمان سے ہے, اسلام سے ہے. جو اسلام کو مانتا ہے اس کے نزدیک یہ باتیں ہیں, جو نہیں مانتا ہے اس کے نزدیک ساری زمین برابر ہے. اس کے لیے جو ہے وقت بھی برابر ہے, کوئی وقت میں فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارے یہاں اوقات میں بھی بڑا فرق ہے, کوئی کوئی وقت اچھا ہے نیت ہم عمل کے اعتبار سے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دے دیتے ہیں. اور خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ دیا جو کسی امت کو اس سے پہلے نہیں ملا. چنانچہ جو ہے بہت ساری خصوصیات اس امت کی ہے, اور اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بہت بہت سخی آدمی ہو یا کوئی بادشاہ ہو, وہ جو ہے اس کی سخاوت مشہور ہو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو, اپنے بیٹے کو یا اور قریبی جو ہیں ان کو بھی کچھ دینا چاہتا ہے. تو دینے کے لیے کیا, ایک تو یہ ویسے ہی دے دیا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ بغیر کسی عمل کے ویسے ہی دے دیا جائے یہ بھی اچھا انسان کی عقل بھی نہ کہتی ہے کہ اچھی بات نہیں ہے, اس کی عادت خراب ہوگی. لیکن آگے بغیر یوں کہیں بھائی فلاں کوئی کام کر لے گا تو ہم اس کو اتنا سارا دے دیں گے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بیٹا ہے یا قریبی رشتہ دار ہے وہ چھوٹا سا ایک کام کر لے گا, لیکن اس بہانے سے اس کو دیا. تو کام پر نہیں دیا, دینا چاہتے تھے لیکن ایک بہانہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہی ہے, اس امت کو بہت کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دینا چاہتے ہیں, اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہانے بنا دیے ہیں کہ تم یہ عمل کر لو اس کے اوپر ہم یہ دیں گے, یہ عمل کر لو ہم اس کے اوپر یہ دیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے مومن کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص مناسبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کو نسبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے, اور یہ تعلق جو ہے دنیا کے جھمیلوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے. اور یہ تو بالکل حدیث سے ثابت ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں, جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں, دنیا کی بے خبر ہو جاتے ہیں دنیا سے, اور گویا ہم جنتی میں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح جب آخرت کا اور عذاب کا اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل لرز جاتے ہیں گناہوں سے, گویا ہم بالکل چاہتے ہیں کبھی کبھی ہم سے کوئی غلطی ہی نہ ہو. لیکن ہم اب اس کے بعد آپ کی مجلس کو چھوڑ کر ہم جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نہیں, کبھی یہ بھی کبھی وہ بھی, انسان ایک حالت میں نہیں رہتا, بلکہ یہ بھی ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر اسی حالت پر رہو جس حالت میں تم میری مجلس کے اندر ہو تو فرشتے تم سے جو ہے تمہارے گھروں کے اندر اور ہر جگہ تم سے مسافہ کریں. معلوم ہوا کہ انسان کی دل کی کیفیت جو ہے ایک طرح کی نہیں رہتی ہے بلکہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو ہے یہ سارے ہمیں انعامات ملے ہیں, جگہ کے اعتبار سے بھی, مکان کے اعتبار سے بھی. تو زمانے کے اعتبار سے جو ہے بہترین زمانہ جو ہے رمضان شریف کا ہے, پورا رمضان شریف کا. ویسے تو ہر ہفتے میں جمعہ کا دن ہم بولتے ہیں جمعہ مبارک, اور ایک بلکہ مفتی تقی عثمانی مدی ضلع علی نے خاص طور سے یہ لکھ کے بھی بھیجا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے موبائل فون پر جمعہ کے دن میں ایک دوسرے پر لکھ کے بھیج دیتے ہیں جمعہ مبارک ہے, یا آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں جمعہ مبارک. تو کہتے یہ بدعت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس طرح جو ہے ایک دوسرے پر پیغام نہ بھیجیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے اور کلام پاک سے, صحابہ کے عمل سے کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں, تو اس لیے اسے احتراز کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں میں عام طور پر ایسی بہت سی باتیں آ گئی ہیں کہ جس کا حقیقت میں شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے, تو شریعت کے اعتبار سے جو حکم ہو اسی پر عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے, ضمناً یاد آ گئے اسے میں نے کہہ دیا. تو ہر ہفتے میں جو ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے کے دنوں کے اندر وہ سید ہے, بابرکت دن ہے, اس کی ایک خاص فضیلت ہے جو اور دنوں کے نہیں ہے. اسی طرح مہینوں کے اندر جو ہے سال بھر کے اندر 12 مہینے ہیں, 12 مہینے میں جو ہے رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے. بعض علماء نے اس کی مثال ایسی دی ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹے میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی شان کیسی تھی، ان کی شان بڑی عجیب تھی. ان کے نام پر تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورہ یوسف 12ویں پارے میں، 12واں اور 13واں پارے کے درمیان میں ہے. تو بہرحال ایک ان کی شان تھی اور ایک دوسرے بھائیوں کی، حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے، نبی ہی کی اولاد تھے، لیکن بہرحال جو ہے اسی طرح وقت سارا کا سارا اللہ کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کو خاص فضیلت عطا فرمائی، اسی لیے رمضان شریف کے اندر دو ہی خاص کام کرنے ہیں، دن کے اندر روزہ رکھنا ہے اور رات کو جو ہے وہ تراویح ضرور پڑھنی ہے. اب یہ بحث کرنا کہ بھائی تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے، تو سب سے اچھی بات یہ ہے، دیکھو کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کم پیسے ہوں. آپ کو اگر کوئی آدمی جو ہے 100 کا نوٹ بھی پیش کرے اور 50 کا نوٹ بھی پیش کرے اور ایک روپے کا بھی، تو آپ کیا کون سا 50 والا لیں گے 100 والا لیں گے؟ اب آپ اسی سے انداز لگا لیجیے. تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آدمی ان بحثوں کے اندر نہ پڑھے. یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اچھے موقع کے اوپر جو ہے ان کو کیسے الجھایا جائے، نیک کام سے کیسے روکا جائے. شیطان بڑا ہوشیار ہے، اس جب سے دنیا قائم ہوئی ہے وہاں سے ہے. آدمی 60-70 سال کا ہو جاتا ہے اس میں اور ایک 15 سال کے بچے میں عقل کے اعتبار سے کتنا فرق ہوتا ہے، تجربے کے اعتبار سے اس کے تجربے بہت بڑھ جاتے ہیں. بلکہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، سلیل مجرب ولا تسلیل حکیم، کہ کبھی کوئی بات پوچھنی ہو تو جو صاحب تجربہ ہے اس کو پوچھو، وہ کوئی بہت عقل مند ہو اس کو مت پوچھو. عقل مند آدمی بہت ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کے اعتبار سے کبھی بات کر دیتا ہے لیکن وہ بات نہیں ہوتی ہے. لیکن جس کو تجربہ ہوتا ہے تو تجربے کی وجہ سے جو بات کہتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو شیطان جو ہے جب سے دنیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا جب سے ہے تو اس کو کتنا تجربہ ہو گیا، تو اس کو معلوم ہے کہ ان کو کیسے بہکانا چاہیے. تو ہر ایک کو بہکانے کے طریقے بھی ہیں. مستقل اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے کہ شیطان جو ہے اس کے کیا کیا حربے ہیں اور وہ کس طرح کس کو کیسے بہکاتا ہے، صوفیوں کو کیسا، علماء کو کس طرح، مفتیوں کو کیسا، حاجیوں کو کیسا، جاہلوں کو کیسا بہکاتا ہے، شرابیوں کو کیسا بہکاتا ہے، سارے طریقے لکھے ہیں. تو یہ ایک طریقہ بتا دیا کہ رمضان شریف میں جو ہے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور نفل پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. اب خامخواہ بحث مباحثے میں لگ جاتے ہیں، بھائی کتنی رکعت تراویح ہے، یہ سنت ہے کہ وہ سنت ہے. ارے بھائی تم اگر واقعی تم کو اس کا شوق ہے تم حدیث کی کتاب پڑھو، اس لائق ہو جاؤ کہ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو تم خود سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر اتنا سارا وقت ہی نہیں ہے، جیسے ہر آدمی کے پاس آج وقت ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جیسے میں نے عقلی مثال دے دی کہ ایک 50 کا نوٹ بھی ہے 100 کا نوٹ بھی ہے، 50 کا نوٹ تو آپ کون سا لیں گے؟ اور جو بھی یوں کہتے ہیں 20 رکعت، جو 8 ہی رکعت پڑھتے ہیں ان کو بھی کہو کہ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، نہیں کہ وہ بھی کہیں گے بالکل صحیح کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سال بھر میں ایک ہی تو موقع آتا ہے، اس لیے رات کے قیام کو رکھیں اور رات کو قرآن شریف کو، رات میں دن میں جتنا ہو سکے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرے. حدیث پاک میں خود موجود ہے قیامت کے دن جو ہے کلام پاک اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ اس بندے نے جو ہے اپنی رات کی نیند کو حرام کر کے جو ہے میری تلاوت کی، میری شفاعت کا قبول کیجیے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ جب یہ تو ہوگا جب پڑھیں گے، تو اور نہیں پڑھیں گے اور ادھر کی بحث و مباحثے میں اور غلط صلاحت کی باتوں کے اندر ہم پڑھیں گے تو پھر ایسی صورت میں کیا ملے گا؟ وہاں جا کے کچھ نہیں ملے گا. تو شیطان ہم یہ کہتا ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جو ہے دن میں آدمی روزہ رکھے اور رات کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت جتنی ہو جائے، جس آدمی سے جتنی ہو جائے. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک جو ہے فیکٹری میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، تھکا مادہ ہے، وہ کم کر سکتا ہے کم کرے. میں اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کم سے کم فرض نماز با جماعت ضرور پڑھے، اس میں کوتاہی نہ کرے. عام طور پر بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں. کیا بھائی آج دوستوں کے یہاں آج افطاری کرنے جانا ہے، رشتہ دار میں افطاری کرنے جانا ہے، اب وہاں افطاری کرنے گئے جماعت یا تو نمازی قضا کر دی یا یہ کہ کم سے کم جماعت تو چھوٹی جاتی ہے، تو وہاں جا کے الگ سے نماز پڑھ لی، کیا فائدہ ہوا؟ اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے ایسی چیزوں کے اندر، واحیات کے اندر پڑھنے کے بجائے جو ہے آدمی مسجد میں آ جائے، مسجد ہی کے اندر افطاری کرے، باجات وہاں نماز پڑھے. تو مغرب ہے، عشاء اور فجر، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ پوری رات کا آپ کو ثواب ملے گا. اور کل بھی یہ حدیث شریف پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت متعین کر کے بتا نہیں دیا، ہاں سب لوگ یہ دل میں ایسا ہوگا ہوگا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو اتنا اچھا ہوتا کہ بھائی 21ویں رات جو ہے وہ رمضان وہ لیلۃ القدر ہے تو ہم پوری رات جاگ لیتے ایک دن. نہیں, ارے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے جو ہے اور ہماری مصلحت کے لیے جو ہے, ہم سب کی مصلحت کے لیے جو ہے اس کو مخفی رکھا ہے. اور حقیقت یہی ہے, ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً مخفی رکھا ہے. دیکھیے جمعہ کے دن جو ہے گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے, لیکن آپ اگر ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا, چلو جمعہ کے دن 24 گھنٹے ہیں, ہم یہ ایسا تو کر سکتے ہیں کہ آج جو ہے پہلے ایک گھنٹے میں اللہ میاں سے دعا منگا کریں, دوسری جمعہ کے اندر دوسرے گھنٹے میں, اس طرح 24 گھنٹے کے اندر 24 جمعہ کے اندر جو ہے 6 مہینے کے اندر جو ہے سارا وقت گھیرے سکتے تھے. کس نے گھیرا ہے؟ کوئی بھی نہیں گھیرا. تو ایسا ہی ہوتا رہتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو مخفی رکھا ہے, لیکن آدمی اچھی نیت سے مانگا کرے. اسی طرح شب قدر اگر متعین ہو جاتی تو متعین ہونے کی شکل میں جو ہے آدمی اسی ایک رات عبادت کر لیتا, پھر اس کے بعد سمجھتا کہ میں نے تو سب کچھ کما لیا ہے, اب چھٹی, کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن اب جب مخفی ہے تو مخفی ہونے کی وجہ سے جو ہے آدمی ہر رات میں کوشش کرتا ہے, 5 راتوں میں, 21 میں بھی, 23 میں بھی, 25, 27 اور 29 کے اندر بھی کوشش کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے اس کی نیت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. آپ کی نیت اچھی ہے انشاءاللہ آپ کو وہی اجر ملے گا. دوسری بات, اگر متعین ہو جاتی تو متعین ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات کے اندر بھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. مثلاً بے نمازی ہے, نمازی نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا, فرض نماز چھوڑے گا, جبکہ اس کو معلوم بھی ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے, تو کتنی بری بات ہوگی. یا کوئی شرابی ہے, شراب کی اس کو عادت ہے, یا اور جیسے عام طور پر مثلاً غیبت کرنے کی, کہ غیبت ہو ہی جاتی ہے, خیال ہی میں نہیں رہتا کہ ہم نے فلاں کی برائی کر دی ہو, یہ تو غیبت ہو گئی. تو اگر یہ معلوم ہوتا کہ اس رات کے اندر یہ شب قدر ہے پھر بھی آدمی برائی کرتا تو کتنے ڈر کی بات ہوتی. جیسے مکہ مکرمہ کے اندر رہنے کے متعلق کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نیکی کرنا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں اگر کوئی آدمی برائی کرے تو ہم نہیں کہتے کہ 1 لاکھ برائی کے برابر ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہاں برائی کرنا کتنا برا ہے. ارے بھائی ایک آدمی باہر گالی بولتا ہو اور ایک آدمی مسجد میں آ کے گالی بولے تو آپ کیا کہیں گے؟ دونوں کو برابر سمجھیں گے؟ کوئی بھی نہیں, چھوٹا بچہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. سب آدمی سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد میں ایسا کرنے والا بہت برا ہے. تو اسی طرح وہ رات جس کو شب قدر بتا دیا پھر بھی آدمی اس کے اندر گناہ کرے تو وہ کتنی بری بات ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے. تو بہرحال اس کے مخفی رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں, ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. شریعت کی جتنے بھی احکام ہیں ان میں بڑی مصلحت بڑی حکمت ہوتی ہے. بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں مصلحتیں, اور بہت سی ایسی ہیں کہ ہمارے عقل سے وہ دو اوپر ہی چلے جاتے ہیں, یعنی ہماری عقل وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہے. بظاہر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کا حکم ایسا کیوں ہے, نہیں, شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ احکام بالکل برحق ہے اور صحیح ہے, معتدل ہے, عقل کے مناسب ہے. یہ بات دوسری ہے کہ کسی کی عقل وہاں تک نہ جائے, اور یہ بات تو بالکل طے ہے, ہر آدمی کی عقل برابر نہیں ہوتی ہے, کسی کی سمجھ کیسی ہوتی ہے کسی کی سمجھ کیسی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات عطا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے بہت ہی برکت والا مہینہ ہے, اور اسی کے اندر یہ کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور ہے. اس لیے آدمی جو ہے پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے, اور اپنے لیے بھی, دوسروں لیے, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی, ہر طرح کی دعا آدمی مانگے. آج کل مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی اصلاح کرے اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا قبول کر لیں گے. تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائیں, ناقدری سے اور اس کے بے ادبی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں, اس کے قدر دانوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائیں, اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان اور سکون عطا فرمائیں. ہر قسم کے شروع سے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی, مسلمانوں کی, غیر مسلم کی, سب کی حفاظت فرمائیں. باخر دعوانا الحمد للہ.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A couple of announcements, inshallah ta'ala. First and foremost, alhamdulillah, we have a special guest on Monday. We have the honor of hosting Qari Dr. Muhammad Anani Sanad Nafi from Egypt, who's an Egyptian scholar specializing in the Quranic studies and the tilawat of the Quran, mashallah. He's from the Al-Azhar University there, the famous one, mashallah. Inshallah, he'll be doing a Qiraat program after Asr Salah on Monday, and he'll also be leading the final 8 rakats of the Taraweeh prayer on Monday evening, which is, inshallah, the 21st night of Ramadan, inshallah. Secondly, as many of you are aware, today is, alhamdulillah, the 17th Ramadan, which marks the 1,445 years since the Battle of Badr. Alhamdulillah, when the Sahaba Karam, alongside our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, with very little means, but with Allah's help, defeated the enemies of Islam and enabled Islam to come to most of us. Alhamdulillah. In honor of those Sahabi, last year we launched the 313 campaign, which was asking for donors to donate a minimum of £7 a month or whatever you can give, even if it's £3, £5, but to set up a regular monthly donation that the Anjuman or the Masjid can use for its running costs. Alhamdulillah, over 180 of you signed up last year, so we're only 150 or so away, 130 or so away from our target. The brothers are giving out leaflets at both sides, so it's got the details on how you can sign up. There's a QR code and also the bank details if you want to do it via bank transfer. So brothers are requested and encouraged to take the leaflet and sign up, inshallah ta'ala, especially in this blessed month of Ramadan. You'll also notice on the back of the leaflet, there's a QR code to sign up for volunteers. Alhamdulillah, this masjid is run with volunteers. And inshallah, the more volunteers we have, the more services we can offer the community, and inshallah, the stronger community we can have. So all brothers who are able to are encouraged to sign up so that we can build a platform of volunteers who can serve our community and inshallah help the community go further. And finally, some very disturbing news coming in this morning from Friends of Al-Aqsa. As many of you know, Masjid Al-Aqsa, many of you might not be aware, Masjid Al-Aqsa has been closed to Muslim worshippers, to our brothers and sisters in Palestine. It's been closed to Musallis for the last 6 days of Ramadan, ever since the situation with Iran happened. And please forgive me, but I do want to take a couple of minutes to explain the situation of what's going on there. This, let's not forget, is our first Qibla, the place from which our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rose to the heavens on the night of Miraj. So in 2022, so when the occupation forces took over Jerusalem, Masjid al-Aqsa was under the administrative control of the Jordanian government, of the Jordanian Waqf. Over time, the occupation has been putting more and more controls, stopping Muslims from praying. Many of you are aware from the social media where they stopped people under the age of 50 praying there, under the age of 55 praying there, stopping sisters, etc., etc. They are now obviously widened that, and they're stopping Muslims from praying there whilst allowing other people to pray there and fulfill their so-called religious obligations. Just to give you an example, in 2022, there were 48,000 settler incursions into Masjid al-Aqsa. In 2024, there was 54,000 nearly. In 2025, there were 65,000. And just in January 2026, there were 4,500, almost 4,500. Brothers, this is an urgent call. First, to remember Masjid al-Aqsa in our du'as. And that's why, mashallah, our Imam Sahib has been reading Qunut al-Nazila for the last couple of days as well, alhamdulillah. But we also have to take action. We need to be aware of what's going on. And we need to reach out to our elected representatives, our councillors, especially our MPs, write to them. Inshallah, we'll have some communique going out on the socials on what to write. But please be aware and please, especially in these blessed days, let's take some action, inshallah, within the law, but ensure that our voices are heard. Jazakallah khair.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا فإنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah, qad qamati as-salah, qad qamati as-salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Let us see that our safs are straight, that we all our cell phones are switched off, our trousers above our ankles, and let's make sure that during salah we don't do any action before the imam, so we don't go into ruku or sajda before the imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Al-Sirat Al-Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Once Tamim Dari radiallahu anhu brought some lanterns to the masjid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asked who brought the lanterns. The Sahaba said Tamim radiallahu anhu had brought it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made dua for him and said, may Allah illuminate you the way you have illuminated the masjid, and told him that if I had any other daughters that were unmarried, I would have married them to you because of his action of beautifying the masjid. So from this we can take that beautifying the masjid, providing electricity to the masjid, being of service to the masjid and maintaining the masjid is great in the eyes of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So for this inshallah we are all encouraged to spend generously on our own masjid for the upkeep of our own masjid inshallah. And so that whatever good deeds happen in our masjid, we can be part of that reward inshallah. So, Allahumma salli ala Sayyidina اللهم أنت ربنا أنت خالقنا أنت رازقنا أنت على كل شيء قدير أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فاغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله أحينا عليه يا حي ومتنا عليه يا مميت وبعثنا يوم القيامة يا باعث ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين